ہمیں کیا بات پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی ذمہ دار آدمی نے ایسی بات نہیں کہی، ان نوجوانوں نے یہ بات کہی ہے، ہم آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے سے میری وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے پاس مال و دولت موجود نہ تھا تو مفلس سے اللہ رب العزت نے تمہیں مال و دولت سے نواز دیا، انسانات جتلائے، بتائی یہ بات، یہ رسول کو حق ہے، امتی کو کسی کو حق ہے نہیں ہے، یہ رسول کا خاصہ ہے، سب نے بیک زبان ہو کر سب باتوں کا اقرار اور اعتراف کیا۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا مجھے بتاؤ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں کہ یہ مکے والے، یہ قریشی، جن لوگوں میں میں نے بھیڑ بکریاں اونٹ گائے وغیرہ مال و دولت تقسیم کر دیا ہے، یہ تو اپنے گھروں کو مال و دولت لے کر جائیں، اے مدینے والو تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم اپنے گھر کو جاؤ تو رسول اللہ کو ساتھ لے کے جاؤ؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم خوش ہیں راضی ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے لوگوں کی تربیت، ہمیں بھی تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے بھی ذہن تبدیل ہونے چاہیے، ہماری سوچ فکر بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، یہ غیر اسلامی سوچ ختم ہونی چاہیے۔ اور جبروں کے آزاد کرانے میں کوئی آدمی کسی کا غلام ہے اسے خرید کر آزاد کر دیا جائے، یا اس نے اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لی ہے، لکھت پڑھت ہو گئی ہے کہ اتنے پیسے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا، وہ شخص اگر آپ سے مطالبہ کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا حق دیا جائے، یا وہ مطالبہ نہیں کرتا آپ کے علم میں ہے تو اس کا حق بھی اس کو دیا جائے، اور ایسے لوگ کہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اچانک کسی سے قتل ہو گیا تھی، وہ رفا نے کہا کہ جی ہمیں دیت دے دو، اب یہ لوگ غریب ہیں، محتاج ہیں، دیت ادا نہیں کر سکتے، رقم ادا نہیں کر سکتے، یا کسی آدمی کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہونے سے اس سے کوئی آدمی مر گئے، کوئی آدمی کانٹریکٹ پر کام کروا رہا ہے اس کے کچھ آدمیوں سے، وہاں پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں، ان کی ٹانگے اور بازو ٹوٹ جاتے ہیں، اب یہ انسان جو مقابل تھا، ٹھیکیدار تھا، یہ اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ان کے اخراجات پورے کر سکے، ان کا علاج معالجہ کروا سکے، ان کی ضروریات پوری کر سکے، اس کو بھی انکار کرو، یہ بھی اس کا حقدار ہے۔ اور کہاں کہاں اسلام نے یہ ساری باتیں ہمارے لیے منتخب کر دی، اللہ رب العزت نے کیسے اصول وضع کر کے دے دیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، حج کے لیے جانے والے، کوئی آدمی حج پر جانا چاہتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ حج کروا دیتے ہیں زکات کے پیسوں میں سے، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، اس کا بھی حج ادا ہو جائے گا، اس کے پاس پیسے کم ہیں وہ چاہتا ہے میں حج کر لوں، آپ اس کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے جو کام ہو رہے ہیں، مدارس بنائے جاتے ہیں، یا دین کی سربلندی اور برتری کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، ان گاؤں میں آپ زکات صرف کر سکتے ہیں۔ ویسے تو عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مساجد میں زکات صرف نہیں ہوتی، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ مسجد پر بھی زکات صرف ہو سکتی ہے، وہ اسی آیت سے وفی سبیل اللہ سے استنباط کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے لیے ہے، تو جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے زکات کر سکتا ہے۔ وبن السبیل، مسافر آدمی سفر میں گیا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اتنا وقت لگ جائے گا، زیادہ وقت صرف ہو گیا، جو کچھ پونجی ساتھ لے کر آیا تھا وہ خرچ ہو گئی، اس کا بھی حق ہے کہ اسے بھی زکات دی جائے۔ یا ایسا آدمی کہ کہیں سفر پر گیا، اس کی جیب کٹ گئی، واقعات ہوتے رہتے، پھر اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا، یا اس کا سامان ضائع ہو گیا، گم ہو گیا، تو اس کا حق ہے۔ اگر ہم بغور ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں اور اس طریقے سے زکات کو صرف کریں اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، دعائیہ پیدا کریں کہ ایسے لوگوں کی سوچ اور فکر تبدیل کرنی ہے جو زکات کے حقدار ہیں وہ زکات لیں، اور جو زکات دینے والے ہیں وہ ایسے لوگوں تک اچھے طریقے سے زکات پہنچائیں کہ انہیں احساس بھی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ، اللہ کا حق ادا کیا، یہ فریضہ ادا کیا جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض قرار دیا ہے، اور دوسرا کہ ہم نے ان لوگوں کو بہت ساری برائیوں سے نکالا۔ یہ صحیح معنوں میں امت مسلمہ کی خیر خواہی ہے، یہ ہمدردی ہے ان کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری بات کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر جہنم سے واپس لاتا ہوں، تم اس کے باوجود مجھ سے زبردستی چھوٹ کر جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بدنصیب لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں تمہیں جنت کا راستہ دکھاتا ہوں اور تم میری نافرمانی کر کے جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پر چلے ہوئے ہیں یا اللہ اس کے رسول کے طریقے پر نہیں چل رہے، برائی میں مبتلا ہیں، ان کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو برائی سے ہٹانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب زکات بھی دیں گے اور رسول اللہ کی اطاعت بھی کریں گے کہ آپ کی سنت کے مطابق معاشرے کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جب زندگی بسر کریں گے تو پھر یقیناً اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے گا۔ یہی بات کہی گا، اللہ تم رحم ہو، اللہ رحمت نازل کرے گا، اللہ کی برکات نازل ہوں گی۔ اور میرے بھائی اور دوستو، واللہ علیم الحکیم، اللہ رب العزت بہت جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے جو کچھ بتایا اس میں ہر اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے جو نمازی لوگ ہیں وہ حقدار ہیں، جو دیندار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اس سے سب سے پہلے تو دیندار لوگوں کو دیکھا جائے۔ یہ تو دین میں ایسی حکمتیں ہمیں بتائی ہیں اور اللہ رب العزت کے اس دین میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا چیزیں بتا دی گئیں۔ دیکھو، کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو یا والدین کو یا اولاد کو یا اپنے دادا دادی کو یا ایسے ہی اوپر جو مثلوں کے رشتے ہیں جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے، ان کو وہ زکات نہیں دے سکتا، ان سے جو پابند ہے اس بات کا کہ ان کی کفالت کرے، ان کے اخراجات کو برداشت کرے، ان کی ضروریات پوری کرے۔ لیکن اس کے برعکس بیوی خاوند کو زکات دے سکتی ہے، کیونکہ وہ تو خاوند کی کفالت کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے بیوی کو چاہیے تو خاوند کو زکات دے اگر وہ زکات کا حقدار ہے، اس لیے کہ گھر میں ہی وہ کنگلا پڑا ہے، محتاج پڑا ہے، تو وہ جا کے باہر سے جو مانگے گا اور یہ باہر جا کر تقسیم کرے گی، تو اس سے چاہیے پہلے خاوند کو گھر کا نظام صحیح ہو۔ کیا حکمت رکھی ہے ہمارے پولیس دیکھتے ہیں اور اس کے رسول، کہ باہر جا کر وہ مانگے گا تو اس میں وہ لا کر پھر خرچ کرے گا، اور بیوی جو ہے وہ مطلب کے صاحب نصاب ہے اور وہ زکات دے رہی ہے، تو اسے کیا ضرور پڑی باہر جا کے وہ خرچ کرے جب گھر میں اس کے پڑا ہوا ہے بےچارا اخبار۔ اس لیے سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ کون اس کا حقدار ہے سب سے پہلے،
اولا فل اولا کے تحت کہ سب سے پہلے کس کا زیادہ حق ہے اس کو دیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے حقدار ہیں. بے نماز آدمی جو ہے اس کی بجائے نمازی آدمی کو دی جائے. جو نماز پڑھتے ہیں دین پر چلتے ہیں اور ان کی ضروریات ہیں پھر وہ شرماتے بھی ہیں اور کسی سے بات بھی نہیں کرتے. بے نماز آدمی جو ہے اللہ کا حق نہیں پورا کرتا تو لوگوں کے حقوق کا کیا خیال کرے گا؟ وہ جس سے ٹھگی مارے گا جو کچھ کرے گا اس کے لیے کیا ہے برابر ہے دونوں کی. لیکن نمازی آدمی جو ہے ایک طرف چلا جائے گا تو کتنا نقصان ہوگا. جو بے نماز ہیں یہ نہیں میرا مطلب کہ ان کو بے نمازی رہنے دیا جائے, کوشش کی جائے کہ ان کو نمازی بنایا جائے. جہاں ہم معاشرے میں اور کاموں کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی محنت ہونی چاہیے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں, بے دین ہیں, بے نماز ہیں, ان کو دیندار بنایا جائے, نمازی بنایا جائے اور دین کی طرف لایا جائے. ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, کسی سے کوئی کام لینا ہو تو سفارش ڈھونڈتے ہیں اور اس کے واسطے سوچتے ہیں کہ یہ اس کے واسطے والا, یہ تعلق والا, یہ اس کو کہے گا, یہ اس کی بات مانے گا, اس کی مانے گا. اس کی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم 20-25-30 آدمی جو ہیں ان کو جمع کر کے کسی وقت اس کے پاس بھی لے جاتے ہیں, اس کو مجبور کر دیتے ہیں ہماری بات ماننا. تو اللہ کی بات منوانے کے لیے اور نمازی بنانے کے لیے کسی آدمی کو ہم اتنی محنت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ یار یہ نماز پڑھے گا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا, یہ پڑھتا ہے تو اپنے لیے پڑھتا ہے, نہیں پڑھتا تو ہمارے لیے تھوڑی نہیں پڑھتا, ہمیں کیا نقصان. حالانکہ یہ نقصان کی بات ہے. اگر وہ نمازی بن جائے گا ہماری وجہ سے تو یہ حصے ہمارا بھی فائدہ ہے, اس کا بھی فائدہ ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور ہم اس کو باز نہیں کرتے, اس کو تبلیغ نہیں کرتے, اس کو نہیں بتاتے کہ یہ اللہ کا فرض ہے, وہ نمازی نہیں بنتا ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں ہم آئندہ اللہ جواب دیں کہ ہم نے اس آدمی کو نہیں بتایا کہ یہ اللہ کا فرض ہے نماز پڑھا کر. ہم خود پڑھتے ہیں, اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں, اس کی آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے کہ اس کی آخرت برباد ہو رہی ہے یا وہ لازمی اور جہالت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو اس کو باقاعدہ بات کیا جائے, تبلیغ کی جائے, اس کو سمجھایا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ نماز کی طرف راغب ہو جائے, نمازی بن جائے. اور نمازی بن جائے گا تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ نمازی بن جائیں گے ان سب کا ثواب ہمیں برابر ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. یہ دونوں ہمارا کام. انبیاء کیوں اتنے فکر مند تھے اپنی امتوں کے لیے اور کیوں انبیاء کرام علیہم السلام دعوت و تبلیغ کے لیے اتنے پریشان تھے؟ اسی لیے کہ لوگ جو ہے دیندار بن جائیں, صحیح دین پر آ جائیں, ان کا فائدہ ہمارا بھی فائدہ. لہذا اس کے لیے کوشش کی جائے. کسی بھی آدمی کو آپ دیکھیں, کون شخص ہے وہ پسند کرتا ہے کہ میری اولاد خراب ہو جائے؟ وہ پسند کرتا ہے. ہم اپنی اولاد کے لیے جو درد رکھتے ہیں دوسروں کی اولاد کے لیے بھی وہ درد رکھتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص تم میں سے صحیح معنوں میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. تو جو ہم اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کی اولاد کے لیے بھی پسند کریں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ حدیث اس پر پوری دنیا عمل کر لے, مسلم یا غیر مسلم, سب مل کر کے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے تو پوری دنیا میں امن جو ہے وہ قائم ہو جائے. کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو. کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا مجھے گالی دیجیے, کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے, میری عزت پر کوئی حملہ کرے, میرے ساتھ کوئی فریب کرے, جھوٹ بولے, دبا دے, ظلم زیادتی کرے. کوئی یہ پسند نہیں کرتا اپنے لیے, نہ اپنی اولاد کے لیے. کوئی یہ پسند نہیں کرتا میری اولاد خراب ہو جائے. جب ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے تو اپنے بھائیوں کے لیے یہ پسند نہ کریں کہ اس کی عزت جو ہے وہ ایسی ہی جیسے میری ہے, میں اس کی عزت کا پاس کروں, اس کا لحاظ کروں, اس کو گالی نہ دوں, اس پر ظلم زیادتی نہ کروں. ایسے ہی دوسرے لوگ یہ کام کریں اور سارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں تو کسی کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچے گی, معاشرے میں امن اور سکون قائم ہوگا یا نہیں؟ سب ایک دوسرے سے خوش ہو جائیں, کسی کو کسی سے کوئی گلاش شکوا نہیں رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتا ہوں اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں یہ جتنا بھی ہے بہو اور ساس کے جھگڑے ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں؟ کہ جو اصول اور راستے اس نے اپنی بیٹی کے لیے پتا کیے ہوئے ہیں وہ اپنی بہو کے لیے پتا نہیں کرتا. وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی جائے تو جاتے ہی اس کو جائے گھر کی چابیاں مل جائیں اور وہاں کی وہ سردار بن جائے اور اس کا حکم چلے. لیکن جو میرے گھر میں آنے والی ہے بہو بن کر کسی کی بیٹی, وہ میرے حکم کے تابع, اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ زبان کھولے اور کوئی اپنی مرضی کرے. ایسے ہی وہ لڑکی اپنی ماں کے بارے میں جو جذبات رکھتی ہے وہ اپنی ساس کے بارے میں جذبات نہیں رکھتی. اپنی ماں کے بارے میں جو اس کے احساسات ہیں وہ اپنی ساس کے بارے میں احساسات نہیں رکھتی. اگر ساس اپنی بہو کے معاملے میں
وہی جذبات رکھے جو بیٹی کے معاملے میں ہے, اور بہو اپنی ساس کے بارے میں وہی جذبات رکھے جو ماں کے ساتھ رکھتی ہے, تو آپ بتائیں کوئی خرابی پیدا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. ہم اپنی بیٹیوں کے لیے اور اصول ضابطے وضع کرتے ہیں بہو اور ساس کے معاملات میں, اور اصول ضابطے ہوتے ہیں. سب کا جو ہے اصول ضابطے الگ الگ بنائے ہوئے, جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کہا تو یہ جاتا کہ ہم اس کو بیٹی بنا کے لائیں, بیٹی بنا کے لاتے ضرور ہیں, بیٹی بنا کے رکھتے نہیں ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو آپ کی بیٹی بنا دیا, لیکن یہ نہیں چاہتے کہ یہ جا کر وہاں ایسے ہی رہے جیسے ہماری بہو رہتی ہے, جس کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے, پھر جھگڑے ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. بیٹی بھی آ کر اپنی تکلیف بیان کرتی ہے تو یہی ماں بیٹھ کر روتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ میری بیٹی کو کوئی سکھ نہیں ہے سسرال والوں کے, لیکن بتاتے ہیں خود جو اپنی بہو پر زیادتی کرتی ہے اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا, اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. ایکچولی یہ ہمارے گھر میں آئی ہے بس ہمارے حکم کی پابند ہے, اسی لیے معاشرے میں یہ ساری خرابیاں ہیں. اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کر لیں اور ان کی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے لگ جائیں اور ایک دوسرے کا خیال کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات, تو ساری برائیاں معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں. اللہ رب العزت کرے کہ ایسا ہو, ہمارے جذبات ایسے ہو جائیں جو لوگ ہم مل کر بیٹھتے ہیں, ہمارے کیا جذبات ہیں, کیا فکر رکھتے ہیں, یہی فکر رکھتے ہیں کہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے, ہمیں صحیح دین قائم ہو جائے, تو اس کو سیکھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو اس کا پابند بھی بنائیں. جب ہم کوشش کریں گے, اپنے اپنے حلقے میں کام کریں گے, اپنے اپنے حلقے میں وہ کردار ادا کریں گے, تو ہم لوگوں کے لیے مثال بنائیں گے, اور دوسرے لوگوں کو ہم یہ بات بتائیں گے, دوسرے لوگ ہماری ان باتوں سے سن کر جب متاثر ہوں گے تو کتنے لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں صحیح ہو جائیں گے. ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے, تو دیکھو اللہ کے فضل سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں. زکات تو میرے بھائی جو بھی صاحب نصاب ہو اس پر زکات فرض ہے, اور اس کے لیے مختلف صورتیں ہیں. کسی کے پاس بکریاں ہیں, کسی کے پاس اونٹ ہیں, کسی کے پاس گائے ہیں, اور کسی کے پاس نقدی مال ہے, کسی کے پاس زیور ہے, تو مختلف صورتیں ہیں. ان مختلف صورتوں میں جب مال نصاب کو پہنچے گا تو اس پر زکات فرض ہو جائے گی. اب چاندی ہے مثلا وہ 52 تولے ہوگی تو پھر زکات فرض ہو جائے گی, اور اس سے کم ہے زکات فرض نہیں ہوگی. ایسے ہی زیور چاندی کا وہ 1 تولہ ہو یا 5 تولے ہو اس پر زکات فرض ہے, لیکن ویسے چاندی ہوگی 52 تولے تو پھر زکات فرض ہوگی, اس سے کم ہوگی تو فرض نہیں ہوگی. ایسے ہی سونا ہے تو 7.5 تولے تک پہنچے گا تو زکات فرض ہوگی, اگر اس سے کم ہوگا تو زکات فرض نہیں ہوگی. لیکن زیور کی شکل میں جو عورتیں پہنتی ہیں وہ 1 تولہ ہو, 6 ماشے ہو, 4 تولے ہو, 5 تولے ہو, 10 تولے ہو, تو زکات فرض ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی جو ہے مقدار مقرر نہیں ہے, کوئی وزن کی قید نہیں ہے, اور مال وہ نقدی کی صورت میں وہ 52 تولے چاندی کا حساب نکالا جائے کہ جتنا نصاب بنے گا اس حساب سے وہ پیسے جو ہے اتنی رقم اس پر زکات فرض ہوگی, اگر اس سے کم رقم ہوگی تو زکات فرض نہیں ہوگی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 درہم پر 5 درہم جو ہے زکات بیان کی. تو یہ حدیث جو ہے اس باب میں نصاب کی حیثیت رکھتی ہے, کہ نصاب مقرر کرتی ہے اصول حدیث. تو اب معلوم ہوا کہ کسی شخص کے پاس 52 تولے اگر چاندی موجود ہو جو وزن نکلتا ہے اس کا 200 درہم کا, اب 52 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس پیسے ہوں گے اس شخص پر زکات فرض ہو جائے گی, اگر اس سے کم ہوں گے تو زکات فرض نہیں ہوگی اتنے پیسوں پر. اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس کوئی جائیداد ہے, مثلا مکان ہے, دکان ہے, یا اور استعمال کی چیزیں ہیں گھریلو, تو ان پر زکات فرض نہیں ہے. ہاں اگر اس سے اس کو کچھ آمدنی ہوتی ہے, مثلا مکان ہے وہ کرایہ پہ دیا ہوا, کچھ آمدنی ہوتی ہے اور اس میں سے جو کچھ بچ جاتا ہے سال بعد وہ نصاب کے مال پہنچ جائے تو زکات ہوگی, اگر وہ ساتھ ساتھ کھاتے جاتے ہیں کوئی اس کو زکات نہیں. ایسے ہی زمین ہے, اگر وہ ٹھیکے پر دی ہوئی ہے تو جتنے پیسے ملتے ہیں اگر وہ استعمال ہو گئے سال کے بعد نہیں بچتے ہیں کچھ بھی, کوئی زکات نہیں ہے. لیکن اگر وہ سال بعد پیسے بچ جاتے ہیں اور مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو زکات بڑھے گی. ایسے ہی اگر بناتے خود کاشت کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا
مطلب کہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے حصے پر مزارفت پر, جیسے مزارے ہوتے ہیں وہ مطلب کہ کاشت کرتے ہیں زمین, تو اس پر جو ہے اشر ہوگا. اگر مطلب کہ زمین ہوگی نہری یا ٹیوب ویل والی تو اس پر تو بیسواں حصہ ہوگا, لیکن اگر بارانی ہوگی یعنی اس پر پانی وغیرہ لگانے کی مشقت نہیں ہوتی, کوئی خرچے نہیں آتے, بارش ہوتی ہے تو پیداوار ہوتی ہے, تو چونکہ اس پر محنت مشقت نہیں ہے تو اس پر دسواں حصہ ہوگا, اشر ہوگا, دسواں حصہ اس پر زکات دی جائے گی. تو اسی طریقے سے بکریاں اگر وہ 40 ہو جائیں گی تو 40 پر زکات پڑے گی, اس سے کم ہوں گی تو زکات نہیں پڑے گی, اور 40 سے لے کر 120 تک, اگر 120 سے کم رہیں گی تو ایک ہی بکری ہوگی, اگر مطلب کہ 120 تک پہنچ جائیں گی تو پھر دو بکریاں ہو جائیں گی. تو اس طریقے سے اونٹ ہیں ان پر بھی مطلب کہ 5 اونٹ ہوں گے تو ایک بکری پڑے گی, اور پھر آگے تعداد بڑھتی جائے گی, تو اسی اعتبار سے وہ احکامات جو ہیں وہ بدلتے اور بڑھتے جاتے ہیں. اور اس میں یہ بات بھی اگر کوئی دو آدمی مل کر کام کر رہے ہیں تو بکریاں ہیں مثلا, ان دونوں کی ملا کر دیا وہ 40 ہوتی ہیں, الگ الگ کر دیا 20 ہو جاتی, تو ہیلا اختیار نہیں کر سکتے کہ جی میری 20 ہے اور 20 اس کی زکات نہیں, نہیں زکات پڑے گی اس سے, یا ایسا کریں کہ جب سال کے ختم ہونے کا وقت آئے تو کیا الگ الگ کر رہے ہیں اور جب وقت گزر جائے تو پھر جمع کر رہے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, زکات اس پر دینی ہوگی اور ہیلا اختیار نہیں کیا جا سکتا. ایسے کچھ لوگ مل کر بزنس کرتے ہیں تو ان کے پاس مال جو ہے وہ اگر ملایا جائے اکٹھا ہے تو نصاب کو پہنچتا ہے زکات پڑتی, الگ الگ کیا جائے تو اس سے زکات نہیں پڑتی, تو الگ الگ نہیں کر سکتے, ہیلا اختیار نہیں کر سکتے, اس میں سے مشترکہ وہ زکات دیں گے. منع کیا رسول اللہ, سبحان اللہ.